بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام نیوز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اور سامعین، اسلام پلس ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. البتہ اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے تہران کے خلاف واشنگٹن کی نئی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ علماء اور مشائخ کی ملاقات ختم ہو گئی ہے. افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں شادی کی ایک تقریب میں موسیقی کا پروگرام ہونے پر طالبان نے فائرنگ کر دی، جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں سنیچر کو مسلسل چوتھے دن بھی اضافے کا سلسلہ جاری رہا. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت بہت زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے اور علاقے میں اس سے زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کی توانائی نہیں رکھتی. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے تہران کے خلاف واشنگٹن کی نئی پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں اور دباؤ سے ایران کے اپنے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے ایران کی شخصیات اور اداروں اور کمپنیوں کے خلاف عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی مذمت اور امریکہ کے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ایران کے خلاف نیا امریکی اقدام وائٹ ہاؤس کی اعلان کردہ پالیسی اور اس کے دعووں کے سراسر منافی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایسی حکومت جو جب سے اقتدار میں آئی ہے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا دعویٰ کرتی رہی ہے، تاہم عمل میں امریکہ کی ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں پر ہی عمل پیرا ہے. اس بات کا پیغام بھی دے رہی ہے کہ واقعی میں امریکہ میں کسی کی بھی حکومت پر ہرگز کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکہ کی ہر حکومت نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران میں پائے جانے والے حقائق کو درک کرنے سے قاصر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس قسم کے اقدامات تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ٹرمپ حکومت کی شکست خوردہ پالیسیوں اور ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے نفاذ کے مقاصد ناکام ہونے کے جاری سلسلے کے آئینہ دار ہیں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے خلاف دباؤ ڈالنے اور غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے نفاذ سے امریکہ اب تک تہران کے خلاف اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے اور اب بھی اسے ناکامی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ امریکی وزارت خزانہ نے امریکی آمریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں کا اعلان ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں ویانہ مذاکرات کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے جمعے کے روز ایران کی چار شخصیات اور اصفہان اور قم کی دو کمپنیوں اور اسی طرح لائبیریا کے پرچم تلے ایک عمانی تیل بردار بحری جہاز کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مندوب نے صہیونی حکومت کے نمائندے کے ایران مخالف دعووں پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گھٹیا باتوں اور من گھڑت دعووں سے صہیونزم کے حقیقی چہرے اور نسل پرستی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹ سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے بڑے واشگاف الفاظ میں اسرائیل کو بچوں کی قاتل اور نسل پرست حکومت قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ بچوں کی قاتل صہیونی حکومت ایران کے خلاف من گھڑت دعووں کے ذریعے جتنی بھی کوشش کرے وہ بے گناہ فلسطینی عوام کے خلاف اپنے ایسے گنامنے جرائم کو ہرگز نہیں چھپا سکتی جن کا ارتکاب وہ روزانہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بعض ملکوں کی جانب سے اندرونی قراردادوں کے ذریعے دنیا کی خود مختار قوموں کو نشانہ بنانے کے شدید ترین رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی قراردادیں بذات خود نقصان دہ ہیں اور انسانی حقوق کے اہداف کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کی سینئر سفارتکار نے واضح کیا کہ تہران ایک بار پھر تاکید کرتا ہے کہ انسانی حقوق کے معاملات کو بطور ہتھکنڈا یا خاص اہداف کے لیے استعمال کرنے اور اس حوالے سے دوہرے معیاروں کا سلسلہ یکدم اور ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا جائے اور اس کے بجائے یو پی آر سے موسوم انسانی حقوق کے میکانزم پر توجہ دی جائے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ملکوں کی قراردادوں کو تسلیم نہ کرنے کے اپنے اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کی حمایت اور پیش رفت کو یقینی بنانے کی غرض سے انسانی حقوق کی ہائی کمیشن اور اقوام متحدہ کے دوسرے متعلقہ اداروں کے ساتھ مفید اور مثبت تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے انسانی حقوق کی عالمی سطح پر ترویج اور حمایت کے تعلق سے اپنے بین الاقوامی عہد پر قائم رہتے ہوئے ساری توجہ ایرانی عوام کی خدمت، جمہوری نظام کے استحکام اور انسانی حقوق کے تعلق سے اپنے اقدامات کو ملکی سطح پر آگے بڑھانے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ زہرا ارشادی نے واضح کیا کہ دنیا بدستور ایسے جبری اور ایک طرفہ اقدامات کی شاہد ہے جو اقوام متحدہ کے اہداف اور منشور، عالمی قوانین، کثیر الفریق کی تعاون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کے سراسر منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ یہ اقدامات مطلوبہ ملکوں کے عوام اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کو زندگی کی رفاہ و آسائش سے محروم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں متعین ایران کی سینئر سفارتکار نے مزید کہا کہ اس قسم کی جبری اور خود سرانہ اقدامات کا مقصد کرونا کی وبا کے دوران ایرانی عوام کو ضروری دواؤں سے محروم اور تہران کو اس کے مالی اثاثوں کے استعمال سے باز رکھنا ہے۔ زہرا ارشادی نے کہا کہ جمہوری ایران انسانی حقوق کونسل کے کردار کو اہم اور نسل پرستی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مقابلے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مارچ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر وزیراعظم عمران خان کے ساتھ علماء و مشائخ کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ بنیگالا میں انجام پانے والی اس ملاقات میں ٹی ایل پی کے مارچ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے علماء و مشائخ سے اپیل کی کہ کالعدم تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کے مسئلے کو حل کرانے میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بھی موجود تھے۔ شیخ رشید نے ملاقات کے بعد بتایا ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری علماء اور مشائخ کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں ایک تفصیلی بیان تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والے مارچ کی شرکاء نے وزیر آباد میں پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ٹی ایل پی کے مارچ کو وزیر آباد سے اسلام آباد کی جانب بڑھنے سے روکنے کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے ساتھ ہی خندقیں بھی کھود دی گئی ہیں۔ یاد رہے وزیرآباد سے پہلے ٹی ایل پی کے مارچ کے شرکاء نے گوجرانوالہ میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا، جس کی وجہ سے ایک ہفتے تک شہر گوجرانوالہ میں معمول کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مارچ کا راستہ روکنے کے لیے جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. دونوں جڑواں شہروں کی اہم شاہراہوں اور چوراہوں کو سیل کر دیا گیا ہے. یاد رہے لاہور سے ٹی ایل پی کے مارچ کی روانگی کے وقت پولیس اور مارچ کے شرکا کے درمیان تصادم میں متعدد پولیس اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے. افغانستان کے صوبے ننگرہار میں شادی کی ایک تقریب میں موسیقی کا پروگرام منعقد ہونے پر طالبان نے فائرنگ کر دی جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ جمعے کی رات پیش آیا. طالبان کی جانب سے کی جانے والی اس فائرنگ میں دو افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. ننگرہار کے ایک بزرگ شخص نے نام ظاہر نہ کیے جانے کی شرط پر بتایا کہ طالبان نے پہلے تو موسیقی کا پروگرام رکھے جانے کی اجازت دے دی مگر بعد میں طالبان عناصر نے شادی کی تقریب پر حملہ کر دیا جس میں دو افراد ہلاک اور 10 دیگر زخمی ہو گئے. واضح رہے افغانستان میں طالبان کا اقتدار آنے کے بعد بہت سے موسیقار اور گلوکار ملک سے فرار ہو گئے جبکہ بہت سے دیگر نے اپنا مشغلہ تبدیل کر لیا ہے. اٹلی میں جاری گروپ 20 کے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا. افغان آوا پریس کی رپورٹ کے مطابق اٹلی کے دارالحکومت روم میں گروپ 20 کے اجلاس کے اہم موضوعات میں افغانستان بھی شامل ہے. اس رپورٹ کے مطابق اجلاس میں بہت سے رہنماؤں نے افغانستان میں انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کیا. یاد رہے کرونا وبا شروع ہونے کے بعد گروپ 20 کا پہلا اجلاس اٹلی کے صدارت میں روم میں جاری ہے. اس اجلاس میں روس اور چین کے سربراہ آن لائن اور بقیہ 18 رکن ملکوں کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے روم پہنچے ہیں جن میں امریکہ کے سربراہ جو بائیڈن اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں سنیچر کو مسلسل چوتھے دن بھی اضافے کا سلسلہ جاری رہا. نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی سرکاری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے سنیچر کو مسلسل چوتھے دن بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35-35 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا. نئے اضافے کے بعد ہندوستان کے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں پیٹرول 108.99 روپے اور ڈیزل 97.72 روپے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا. اس اضافے کے بعد ممبئی میں پیٹرول 114.81 روپے اور ڈیزل 105.86 روپے فی لیٹر، چنئی میں پیٹرول 105.74 روپے اور ڈیزل 101.92 روپے فی لیٹر، مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں سب سے مہنگا پیٹرول 117.71 روپے اور ڈیزل 107.13 روپے فی لیٹر، کولکاتہ میں پیٹرول 109.46 روپے اور ڈیزل 100.84 روپے فی لیٹر پر پہنچ گیا ہے. ادھر ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 14,313 نئے مریضوں اور 549 اموات کا اندراج کیا گیا ہے. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 13,543 مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اس وقت بہت زیادہ کمزور پوزیشن میں ہے اور علاقے میں اس سے زیادہ اثر و رسوخ پیدا کرنے کی توانائی نہیں ہے. فلسطین الجوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطین اس بات کا خواہاں ہے کہ عرب ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے بارے میں طے کیے گئے تمام سمجھوتے منسوخ کر دیں. انہوں نے کہا کہ علاقے میں نفوذ پیدا کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی کوششیں علاقے کی اقوام کے ادراک اور آگاہی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پر منتج نہیں ہوں گی. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ تل ابیب کے ساتھ تعلقات کی برقراری کسی طرح سے فلسطین اور بیت المقدس کے حق میں نہیں ہے. واضح ہے کہ عرب ملکوں من جملہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات ایسی حالت میں معمول پر لائے جا رہے ہیں کہ غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کی سرکوبی مسلسل جاری ہے اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. یمن کی مسلح افواج نے صبح مار میں پیش قدمی کرتے ہوئے مزید کئی علاقے آزاد کرا لیے ہیں. روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی رضاکار فورس انصار اللہ نے جنوبی مارب کے علاقوں السودہ اور الجرشا کو آزاد کرا لی ہے. اس رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے جوان الختلہ اور یارہ کے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بہار فتح نامی آپریشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ مارگ کے الجوبہ اور جبل مراد اضلاع پوری طرح آزاد ہو گئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یاسری نے اس مرحلے کی کارروائی میں حاصل ہونے والی کامیابی میں مارب کے قبائل کے نمایاں کردار پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس آپریشن میں جارے سعودی اتحاد کے زرخرید ایجنٹوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من عرب ومن عجم۔ والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبینا الابر الناہی فلا احد۔ نبینا الابر الناہی فلا احد ابر فی قولی لا منہ ولا نعم۔ ابر فی قولی لا منہ ولا نعم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل ہو من الاحوال مقتحم۔ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دعا الی اللہ فالمستمسکون به۔ دعا الی اللہ فالمستمسکون به۔ مستمسکون نا بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولايا صل.
سامعین آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے، تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے، احکام اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے، خداوند عالم کے جو احکام ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا، جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں، احکام سے آشنا ہوتے ہیں، عقائد سے آشنا ہوتے ہیں۔ کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں، ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی۔ تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے۔ تو ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت اہم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا. تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا، پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے. تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے. پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا. لہذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں.
ناظرین یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا. تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا. ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا. یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے. سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے. تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے. لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے. یعنی جو یہ چھ انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں. اور پھر بعد میں وَزَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان چار انبیاء کا ذکر ہے. ان چار انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے. اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان چار انبیاء کا ذکر ہے. ان چار انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے.
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے، اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا، تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعاء کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ، جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کے جیسے کہ اربعاء سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں، جو امام کے عام وکیل ہیں، ان کو منظم کرنا تھا، چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال، زکوٰۃ، خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے، ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف اور ان کے نواب اربع کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک حکم، ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنا مذہب کی اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو، لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا، کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے، اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں، وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا۔ اجازت دیجیے، اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا، تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا بہت ہی اہم ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے، مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے۔ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، اور اس کی تاکید بھی ہے، اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں، تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو۔ جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا۔ آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولا کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے۔ تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے۔ اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں۔
جی ناظرین، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے، لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے، اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے، اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے، فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے، اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا، تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے، اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، اور سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف چاہے مسلمان کیوں نہ ہو اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو، نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے کا اسلام ہے، جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی میں اس سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں. یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد اقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے. لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں صبح کرنا، یا آمدن قے کرنا. ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو. اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کو ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجئے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجاب العجاب العجاب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ہے۔